نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق اللہ العظیم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے کہ اسے جلدی سے حاصل کر لیں. ہمارے ذمے ہے اسے جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا. تو پھر جب ہم پڑھوائیں تو آپ اسی پڑھنے کی پیروی کیجئے. پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی مزید تشریح اور توضیح بھی. یہ سورہ قیامہ کی 4 آیات ہیں, آیات نمبر 16-19. اگرچہ سورہ قیامہ پر بحثیت مجموعی ہم اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں اور جو اس کا اصل مضمون ہے یعنی اس بات آخرت اور وقوع قیامت کے ضمن میں منکرین کے شبہات اور اعتراضات کا جواب, تو وہ بحث تو مکمل ہو چکی ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ میں ایک نہایت اہم مضمون ضمناً آیا ہے, آج ہم اس پر غور کریں. یہ بات تو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن حکیم کا اسلوب چونکہ خطبے کا ہے اور خطبے میں تحویل خطاب ہوتا ہے کہ ابھی خطیب کسی ایک جانب مخاطب ہے, پھر اس کا خطاب دوسری جانب ہو گیا, کبھی وہ حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو شروع کر دیتا ہے, کبھی غائب کو حاضر فرض کر کے گفتگو شروع کرتا ہے. تو سورہ قیامہ میں ساری گفتگو تو ہے منکرین قیامت کے ساتھ, لیکن درمیان میں حضور سے خطاب فرما کر بہت ہی اہم امور ہیں جنہیں بیان فرما دیا گیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مین مضمون ہے اس کے ساتھ اس گفتگو کا ربط و تعلق کیا ہے. اس لیے کہ چاہے کوئی بات ضمناً آئی ہو, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا, اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے, جو اس کا مرکزی مضمون ہے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہونا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب بیان فرمایا گیا, حب عاجلہ. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. تمہاری اصل گمراہی یہ ہے, یا یوں کہیے کہ تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے, اور عاجلہ سے مراد ہے یہ دنیا جس کی لذتیں بھی فوراً محسوس ہوتی ہیں اور اس کی کلفتیں اور اذیتیں بھی فوری طور پر انسان محسوس کرتا ہے, جس کا نفع بھی نقد ہے نقصان بھی نقد ہے. جب یہ عاجلہ, یہ جلدی والی چیز انسان کا اصل مطلوب و مقصود بن جاتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جو وسیع تر حقائق ہیں یا بلند تر حقائق ہیں ان سے نگاہیں خود بخود محجوب ہو جاتی ہیں, وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اور یہ اصل سبب ہے انسان کی گمراہی کا. یہاں ایک چھوٹی سی لفظی مناسبت سے بات کا رخ موڑ دیا گیا حضور کی طرف, لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ. اے نبی, آپ اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ قرآن مجید کو جلدی سے یاد کر لیں. اب عاجلہ یعنی یہ کیفیت کہ انسان دنیا کا پرستار بن گیا ہو، اس کی ہولناکی اور اس کی انسان کے حق میں مہلک ہونے کی کیفیت، وہ تو اظہر من الشمس ہے۔ یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ جلدی وہ چیز ہے کہ جو خیر میں بھی پسندیدہ نہیں، نیکی اور بھلائی میں بھی اجلت پسندی یہ مطلوب شے نہیں ہے، بلکہ خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں بھی تدریج پیش نظر رہنی چاہیے۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، ہر کام کو اس کی مناسب مہلت کے ساتھ اور مناسب اس پر وقت اور ہمت اور توجہ کو صرف کر کے مکمل کیا جائے، تبھی بات صحیح ہوتی ہے، نتائج صحیح نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی لطیف سی، ایک معنوی ربط و تعلق کی بات تھی کہ جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کا رخ مڑ گیا۔ اجلت پسندی کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن حکیم اسے انسان کی طبعی کمزوریوں میں شمار کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان من عجل، جیسے سورہ نساء میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی خلقت میں بعض پہلو ضعف کے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ اس کی اس خلقت میں، اس کی سرشت میں کچھ اجلت پسندی کا مادہ موجود ہے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی وکان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب اس کا رخ دیکھیے کہ اس اجلت پسندی کا رخ اگر ہو جائے شر کی طرف، نفس پرستی کی طرف، تو اس کی تباہ ناکی اور اس کی ہولناکی جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے ہی، لیکن اس اجلت پسندی کا رخ اگر خیر کی جانب ہو تب بھی یہ چیز نامطلوب ہے، غیر مطلوب ہے۔ اس کی ایک بہت نمایاں مثال سورہ طہٰ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر طلب فرمایا اللہ تعالی نے تو آ جناب وقت مقررہ سے قبل پہنچ گئے۔ اللہ تعالی نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ وقت معین سے قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ جواباً حضرت موسیٰ نے عرض کیا ہم لا علی عصری، پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ عجل تو الیک رب لے ترضا، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ جو ایک مصرع ہے کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، اس میں تھوڑا سا تصرف کر لیجئے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، میں تیری ملاقات کے شوق میں جلدی کر کے آ گیا ہوں۔ لیکن اب سنیے اللہ تعالی کا جواب فَإِنَّا قَدْ فَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اے موسیٰ اس اجلت کا نتیجہ نکل چکا ہے، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگرچہ وہ فیل، وہ جلدی ضرور تھی لیکن خیر میں جلدی تھی، اللہ سے ملاقات کی جلدی تھی، لیکن اس کا بھی ایک نتیجہ برآمد ہوا۔ اسی سورہ طہٰ میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ کا شوق اور ذوق ہمارے علم میں ہے، آپ کا شوق و اشتیاق اپنی جگہ پر، لیکن نزول قرآن کے لیے ہم نے ایک ترتیب اور ایک تدریج معین کر دی، آپ اس سے قبل اس قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے، جو بھی اس کا وقت معین ہے ہماری حکمت بالغہ میں اسی کے مطابق اس کا نزول ہوگا، اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ سورہ مریم میں اسی زمن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے حضور کے اس شوق و اشتیاق کے سلسلے میں یہ بات کہلوائی گئی، محسوس ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت جبریل سے شکوہ کیا ہوگا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، وقفہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے. تو جواباً کہلوایا گیا وہ ماں میں تنزل الا بامر ربک, ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک, جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں, جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی کلیتاً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وما کان ربک نسیا, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. یہ تاخیر اور تعویر کسی نسیان کے باعث نہیں. اسی سورہ مریم میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ولا تاجل علیہم, اے نبی ان کفار کے حق میں بھی کچھ جلدی نہ کیجئے کہ ہم ان کا جلدی فیصلہ چکا دیں. یہ ہماری گرفت میں ہے, کہیں بھاگ کر نہیں جائیں گے. ہر ایک کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا, لیکن اس کے لیے بھی ایک مہلت ہمارے علم کامل, ہماری حکمت بالغہ میں معین ہے. اس سے پہلے آپ جلدی نہ کیجئے, جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, انہیں مہلت دیجئے. ہمارے علم کامل میں ہر چیز کا وقت معین ہے. تو پہلی بات تو یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به, اور اس اجلت کے ایک لفظی مناسبت کے ساتھ اس کو سورہ قیامہ میں جوڑ دیا گیا. اجلت پسندی تو اتنی بری شے ہے کہ وہ خیر اور نیکی اور بھلائی میں بھی پسندیدہ نہیں. کجا یہ کہ انسان پر اس اجلت پسندی اور جلد بازی کا بھوت اتنا سوار ہو جائے کہ اس کی ساری بھاگ دوڑ, اس کی ساری سعی و جہد کا مطلوب اور مقصود صرف یہ عاجلہ بن کر رہ جائے, تو اس کے جو نتائج نکلیں گے اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. دوسرا اہم مضمون جو اس میں بیان ہوا وہ جمع و حفاظت قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے, کیونکہ حضور جو جلدی جلدی زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس میں ایک یہ اندیشہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کہیں کچھ بھول نہ جاؤں, کہیں وہی قرآنی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو کمال شفقت سے اس مشقت سے بری فرما دیا, آپ اس مشقت کو اپنے سر نہ لیں. انا علینا جمعہ و قرآنہ, اس قرآن کو جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہے. اب جمع کرنے کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک, اس کا جمع کر دیا جانا حضور کے سینہ مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس کا ذمہ اللہ تعالی نے لے لیا کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے, سنقرئوں کا فلا تنسا, ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ ہرگز نہیں بھولیں گے, آپ مطمئن رہیں. پھر اسی جمع قرآن کا معاملہ ہے کہ مصحف کی شکل میں اسے جمع کرنا. یہاں معلوم ہوا کہ اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. حضور کے سینہ مبارک میں جب قرآن جمع کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا, بلا ترتیب تو ممکن نہیں ہے جمع کرنا. اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے, اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ نازل ہوا ایک خاص وقت میں, ایک خاص حالات کے پس منظر میں, اور اس وقت جو ترتیب اس کے نزول کی ہوئی وہ اس وقت کے حالات سے نہایت مناسبت رکھنے والی ترتیب تھی, کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں, حضور کو بر وقت رہنمائی حاصل ہو رہی ہے, بر وقت تسلی مل رہی ہے, بر وقت دلجوئی ہو رہی ہے, جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کے بر وقت جواب مل رہے ہیں, تو ترتیب نزولی کی اصل حکمت جو تھی وہ یہ کہ حضور کی دعوت جن جن مراحل سے گزر رہی ہے اور آپ کی انقلابی جد و جہد جن جن مراحل سے گزر رہی ہے اس کے مناسبت سے آیات اترتی چلی جائے. لیکن اس کی جو اصل ترتیب ہے جو مصحف میں بھی ہے اور یہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے, یہ ابدی ترتیب ہے, یہ وقتی حالات کے تابع نہیں ہے. لہذا اصل حجت جو دین میں ہے وہ یہ ترتیب, اور اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا حضور کے سینے میں, اور حضور نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو منتقل کیا ہے امت کی طرف. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات کو اس بات سے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ جامع القرآن ہیں. تو بعض لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ قرآن حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے, یہ جمع و ترتیب حضرت عثمان کی ہے. معاذ اللہ, حضور نے یہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ مرتب فرما کر, اور یہ حضور کا ذاتی فعل نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. تو یہ ترتیب اور یہ جمع کی شکل جو ہے یہ حضور کی اپنی کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک کتاب کی شکل میں جیسے جلد کے ما بین الدفتین ایک کتاب ہوتی ہے, حضور کے زمانے تک اس طرح ایک کتاب کی شکل میں قرآن جمع نہیں تھا. ترتیب تھی سورتوں کی آیات کی, اور اسی ترتیب سے حفاظ کو قرآن یاد تھا, اسی ترتیب سے حضور رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل سے اس کا مذاکرہ کرتے تھے, اور حیات طیبہ کا جو آخری رمضان ہے اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بغیر ترتیب کے ممکن نہیں, لیکن ایک کتاب کی شکل میں اس کو مرتب کیا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. جو بھی کاتبین وحی حضور کے زمانے میں تھے ان کو جمع کر کے حضرت زید ابن ثابت کو ان کا ذمہ دار اور نمائندہ بنا کر اس کمیٹی کے سپرد یہ کام کیا کہ اسے ایک کتابی شکل میں جمع کر. پھر بعد میں اس کے پڑھنے میں اہل عرب کے جو مختلف لہجے تھے, جیسے پنجابی زبان کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں, اردو زبان کے مختلف لہجے ہیں, لکھنوی لہجہ اور ہے, دہلوی لہجہ اور ہے, تو مختلف لہجوں کا کچھ اثر اس کی کتابت میں بھی آ رہا تھا. اس کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایک کتابت پر قرآن مجید کی امت کو جمع کر دیا. قرآن کے جمع کرنے والے حضرت عثمان نہیں ہیں, امت کو قرآن پر جمع کرنا, یہ ہے آپ کا وہ کارنامہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ امت تا قیام قیامت ان کے زیر بار احسان رہے گی. یہ بات قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اے نبی, ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی, اس کا پڑھوانا بھی, پھر جب ہم پڑھوائیں تو اس ترتیب سے آپ اس کو پڑھیے. ترتیب نزولی جو ہے وہ تو ایک وقتی بات تھی جو ختم ہوئی, اب وہ ترتیب ہوگی جس ترتیب سے ہم پڑھوائیں گے. اس کے بعد فرمایا ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے اس کی مزید تشریح و توضیح بھی. یہ بہت اہم بات ہے, اس کے دو حصے ہیں اچھی طرح جان لیجئے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں بعض باتیں یا بعض احکام جب نازل ہوتے تھے اس کے ضمن میں اگر کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے تو بعد میں توضیحی آیات نازل ہوتی تھی. ایسی آیات قرآن مجید میں بعض اوقات تو اسی حکم کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں, بعض اوقات سورت کے آخر میں ان کو شامل کر دیا گیا. جس سورت میں وہ بات آئی تھی اس کے ضمن میں جو توضیحی آیت آئی اس کو اس سورت کے آخر میں, اس کی مثال سورہ نساء میں ہے, دونوں مثالیں موجود ہیں. وہاں آپ دیکھیں گے ایسی آیات کے آخر میں الفاظ آتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرما دیتا ہے, تبیین فرما دیتا ہے. ایک تو تبیین قرآن یعنی قرآن حکیم کی مزید تشریح و توضیح اس طرح خود قرآن سے ہو گئی, اور دوسرا اس کا نظام یہ ہے کہ حضور کا یہ فرض منصبی قرار دیا گیا کہ اے نبی, ہم نے آپ پر جو یہ قرآن نازل کیا, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے, آپ تبیین کریں, توضیح کریں, تشریح فرمائیں لوگوں کے لیے اس چیز کی جو ان کے لیے نازل کی گئی. اور یہ جو بعض حضرات کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پر سنت کا اضافہ کیا جائے تو گویا یہ قرآن کی توہین ہے, کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے, قرآن اپنی وضاحت کے لیے سنت کا محتاج ہے. معاذ اللہ, قرآن کے لیے لفظ محتاج ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے, ہم سنت رسول کے محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. یہ احتیاج ہماری ہے کہ فہم قرآن کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ, آپ کے جو افعال ہیں, آپ نے جس طرح قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے, اس کے حوالے سے قرآن کو سمجھیں. اور یہ بھی حصہ ہوگا اسی کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات نبی کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، تبیین حضور میں کرنی ہے لیکن اللہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ انفال میں فرمایا کہ اے نبی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے وہ جو مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی کفار کی طرف غزوہ بدر میں، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، تو بسا اوقات اللہ تعالی حضور کے کام کو اپنی طرف منسوخ فرماتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ ہے وہ بہت اہم امور جو اس سورہ مبارکہ میں، اگرچہ اس کے اصل مضمون کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ ضمناً آ گئے ہیں، لیکن ویسے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے واضح ہوتی ہیں۔ اس پر ہمارا سورہ قیامہ کا غور و فکر تو ختم ہوتا ہے۔ اب اس ضمن میں جو آج کہا گیا ہے، کوئی اشکال ہو یا مزید سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔
آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ بعض دفعہ نیک کاموں میں جو عدلت ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آیات مقدسہ قرآن پاک میں آتی ہیں کہ سارو الا مغفرت، اور دوسری جگہ فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ وسارے و فی الخیرات، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ اصل میں لفظ سارے فعل امر ہے، مسارات سے باب مفعلہ ہے، اس میں اصل چیز ہوتی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ یہ بھی فطرت انسانی میں ہے کہ انسان اپنے دوسرے ہم نو لوگوں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید اس مسابقت کو، اس کے رخ کو بدل دینا چاہتا ہے خیر کی طرف، بجائے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے تم بھلائیوں میں، نیکیوں میں، خیر میں، اچھائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اصل میں ان آیات کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو رخ ہے وہ اس بات کی طرف ہے۔ باقی یہ کہ ہر کام کے لیے جو ایک مناسب اس کی تدریج ہے، جو اس کے اندر مناسب وقت کا صرف ہونا چاہیے۔ اب اگر نماز ہے آپ بہت جلدی جلدی پڑھ رہے تو حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی، اس میں سے ہر رکن کا حق آپ کو ادا کرنا ہوگا پورے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ اسی طرح جیسے فرمایا گیا نماز جمعہ کے بارے میں کہ جب اذان ہو جائے جمعے کے لیے، نماز کے لیے، تو اب دوڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ وہاں بھی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ دوڑنے سے روکا گیا ہے وقار اور سکینت، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ لب کو تمام کاموں سے اپنا تعلق ذہنی توڑ کر اب ہمتن متوجہ ہو جاؤ نماز کی طرف۔ تو یہ ہے اصل رخ ان